بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ العرب والعجم عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اشعار ہیں نعت شریف کے، جس کا عنوان ہے دیار مدینہ. نظر ڈھونڈتی ہے دیار مدینہ، ہے دل اور جاں بے قرار مدینہ. نظر ڈھونڈتی ہے دیار مدینہ، ہے دل اور جاں بے قرار مدینہ. وہ دیکھو احد پر شجاعت کا منظر، وہ دیکھو احد پر شجاعت کا منظر. شہیدوں کے خون شہادت کا منظر، شہیدوں کے خون شہادت کا منظر. وہ ہے سامنے سبز گنبد کا منظر، وہ ہے سامنے سبز گنبد کا منظر. اسی میں تو آرام فرما ہے سرور. ابو بکر و فاروق و عثمان و حیدر، ابو بکر و فاروق و عثمان و حیدر، یہی تھے یہ پروانۂ شمع انور، یہی تھے یہ پروانۂ شمع انور. یہی سے تو اسلام پھیلا جہاں میں، یہی سے تو اسلام پھیلا جہاں میں. مدینے کا شہرا ہے ہفتہ آسماں میں، مدینے کا شہرا ہے ہفتہ آسماں میں. نشانِ نبی ہے یہ مسجد قبا کی، نشانِ نبی ہے یہ مسجد قبا کی. اے قندیل طیبہ نبی کی ضیا کی، اے قندیل طیبہ نبی کی ضیا کی. مدینے کے دیوار و در دیکھتے ہیں، مدینے کے دیوار و در دیکھتے ہیں. عجب حال قلب و جگر دیکھتے ہیں، عجب حال قلب و جگر دیکھتے ہیں. یہ مسکن ہے شاہ مدینے کا اختر، یہ مسکن ہے شاہ مدینے کا مظہر. فلک بوسزن ہے یہاں کی زمین پر، فلک بوسزن ہے یہاں کی زمین پر.
الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. معاشرت کے بارے میں کچھ پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ وہ باب ہے جس کو ہم میں سے اکثر طبقوں نے قریب قریب بھلا دیا ہے، حالانکہ یہ دین کا بہت بڑا باب ہے، عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے اور اخلاق ہیں. تو بہت سے لوگوں نے عقائد اور عبادات کو لے لیا، کچھ اہل علم کا طبقہ ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی معاملات بھی صحیح ہونے چاہیے، انہوں نے اس کو لیا. اور جو اہل باطن ہے انہوں نے اخلاق کو لے لیا کہ اخلاق بھی درست ہونے چاہیے. البتہ معاشرت کا جو یہ شعبہ ہے یہ قریب قریب یہ نظر انداز کر دیا گیا ہے. قرآن کریم کی بہت ساری آیات معاشرت کے احکامات پر مشتمل ہیں، اور یہ جو سورہ حجرات ہے یہ تو اکثر معاشرت کے احکامات پر مشتمل ہے. موقع ملا تو اس کے بارے میں بھی عرض کروں گا. تو یہ جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں یہ بھی ان میں بھی معاشرت کے پہلو ہیں کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ وہ زمین پر وقار کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان کو جاہل لوگ مخاطب کریں تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں، سلامتی کی بات کہتے ہیں. یہ معاشرت کا ایک بہت بڑا عدد ہے، کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، بد اخلاقی کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بھی ویسے ہی شروع ہو جائیں، جس کو ہم کہتے ہیں ترکی و ترکی جواب دینا، تو یہ نہیں، یہ غلط ہے. اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں. اور یہ بھی فرمایا کہ زمین پر وقار کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے. دوسروں کے گھر میں داخل ہونے کا ادب سکھایا گیا کہ جو کسی دوسرے کے گھر میں ہرگز بغیر اس کی اجازت کے داخل. حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا, کنکار نہ لو, کنکار لو یا اس گھر والوں کو سلام کر لو تاکہ تمہاری آمد کا پتہ چلے, پھر وہ استقبال کر لیں, بلا لیں. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم نصیحت حاصل کرنے والے ہو. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا, اگر اس گھر میں کوئی ہے ہی نہیں, وہ گھر والے کہیں گئے ہوئے ہیں, تو پھر تو تمہیں جانا ہی نہیں چاہیے. جب تک تمہیں اندر سے اجازت نہ مل جائے کہ اندر آ جاؤ, اس وقت تک نہیں جانا چاہیے. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا, اور تم سے یہ کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو تم واپس چلے جاؤ. معلوم یہ ہوا کہ اگر گھر والے کو یہاں تک حق حاصل ہے کہ اگر وہ یہ کہہ دے کہ بھائی آپ واپس چلے جائیں, ابھی میں نہیں مل سکتا, تو آنے والے کو برا نہیں ماننا چاہیے. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اگر تم سے کہا جائے کہ تم واپس چلے جاؤ تو تم واپس چلے جاؤ, بعد میں کسی وقت آ کے مل لو. لیکن بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کمرے کا دروازہ کھولا اور داخل ہو گئے, اندر جو موجود ہے وہ اس حالت میں ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس صورت میں کوئی میرے سامنے آئے, میں اس سے ملاقات کروں. اس کی حالت کچھ ایسی ہے کہ وہ نہیں پسند کرتا اس وقت کوئی کمرے میں داخل ہو, اور اگر یہ داخل ہو جائے تو یہ اس کو تکلیف پہنچے گی, اور ظاہر ہے تکلیف ایذائے مسلم حرام ہے, ایذائے مسلم حرام ہے. اتنے باریک احکامات دیے گئے ہیں کہ کسی صورت تکلیف نہ پہنچے. یہ جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے پچھلی دفعہ بھی سنایا تھا کہ انہوں نے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر پہ حاضر ہوئے اور آپ نے اندر سے پوچھا کون ہے, انہوں نے کہا انا, میں ہوں, تو آپ نے ناگواری سے فرمایا انا انا, یعنی یہ تم یہ کہہ رہے ہو میں, تمہیں تو نام بتانا چاہیے کہ میں جابر ہوں, کیا میں اندر آ جاؤں, مجھے اندر آنے کی اجازت ہے. اس حدیث شریف سے یہ مسئلہ نکلا کہ بات واضح کہنی چاہیے, بالکل ایک ایک پہلو, کسی سے آپ بات کہہ رہے ہیں ایک ایک پہلو اس کا واضح ہونا چاہیے. گول مول بات کہنا, کوئی آدمی اس کا دوسرا مطلب سمجھ لے. مجھے یاد آیا وہاں اس میں ملفوظات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے, کہ ایک صاحب کو حضرت نے یہ کہا کہ بھائی اس وقت تو یہ فریج وغیرہ تو تھے نہیں, لیکن مٹکے ایسے ہوتے تھے کہ ان کا پانی ٹھنڈا ہوتا تھا. نہ صرف یہ کہ پانی ٹھنڈا ہوتا تھا, اس کے اندر جو چیز ڈال دی جائے وہ بھی ٹھنڈی ہو جاتی تھی. تو حضرت نے کوئی اس وقت سوڈا واٹر کی بوتل آتی ہوگی, آواز کم کر دیں, آواز گونج بہت رہی ہے. تو سوڈا واٹر کی بوتل آتی ہوگی اس وقت کوئی, بس صحیح ہے اب ٹھیک ہے, میں نے ذرا یوں کر لیا اس کو. تو حضرت نے ایک صاحب کو دی کہ بھائی یہ اس میں ڈال دیجئے مٹکے میں. پھر کچھ دیر کے بعد حضرت نے ان سے پوچھا کہ وہ لائیں سوڈا واٹر, وہ حضرت کو یہ گمان ہوا کہ اب ٹھنڈی ہو گئی ہوگی بوتل اتنی دیر میں, ان سے فرمایا لائیے بوتل لے آئیے. تو انہوں نے کہا حضرت وہ تو میں نے انڈیل دی اس میں, مٹکے کے اندر انڈیل دی. اب آپ بتائیے, لوگ اس کا دوسرا مطلب سمجھ لیتے ہیں. بات صاف واضح ہونی چاہیے. ایسے ہی حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بچے سے یہ کہا کہ اس سے کچھ غلطی ہو گئی ہوگی. حضرت بچوں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے, ایک ایک چیز پہ نظر رکھتے تھے بچوں کی, اور یہ حدیث سے ثابت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اس میں چل رہا تھا, یعنی ادھر ادھر اس میں رکابی میں برتن میں, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام سم اللہ وکل بی امینک وکل مما یلیک, تین آداب سے ایک ساتھ تین آداب سکھا دیے. اے لڑکے اللہ کا نام لو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ. یہ ایک الگ چیز ہے کہ اگر اسی برتن میں کئی چیزیں ایک مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہوں, جیسے ہم کہیں جاتے ہیں تو وہ ڈرائی فروٹ لوگ لا کے سامنے رکھتے ہیں, کہیں کشمش رکھی ہوتی ہے, بادام رکھے ہوتے ہیں, کاجو رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ مختلف جگہوں سے اٹھا سکتے ہیں, لیکن جب ایک ہی چیز ایک جیسی چیزیں ہیں تو سامنے سے کھانا چاہیے. یہ ادب سکھایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو حضرت بچوں کا بہت خیال رکھتے تھے, کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو ٹوکتے تھے اور کبھی کبھی پٹائی بھی لگاتے تھے. تو ایک بچے کی پٹائی لگا رہے تھے, وہ بچہ بہت ہوشیار تھا, اس نے کہا اور حضرت کو بڑے ابا کہتے تھے سب وہاں. تو اس نے سوچا کہ بڑے ابا اللہ والے آدمی ہیں, ان کو اللہ ہی کا واسطہ دو, ہو سکتا ہے یہ کچھ رعایت ہو جائے. تو اس نے کہا بڑے ابا معاف کر دیجئے. تو حضرت نے ایک اور لگایا اور اس نے کہا اللہ کے لیے معاف کر دیجئے, بڑے ابا اللہ کے لیے معاف کر دیجئے. تو حضرت نے ایک اور لگایا, فرمایا اللہ ہی کے لیے تو مار رہا ہوں, اللہ ہی کے لیے تو مار رہا ہوں. بغیر سوچے, سوچا نہیں, فوراً بے دھڑک اگلے لمحے جواب دیا, اللہ ہی کے لیے تو مار رہا ہوں. ان کی مار بھی اللہ کے لیے ہوتی تھی, وہ نفس کے لیے یا اپنی بھڑاس نکالنا, غصہ اتارنا اس لیے نہیں تھی. تو ایسے ہی ایک بچے سے حضرت نے فرمایا کہ اس سے کچھ غلطی ہو گئی ہوگی, تو حضرت نے فرمایا کان پکڑ کے تھپڑ لگاؤ. اس نے حضرت کا کان پکڑا اور تھپڑ لگا دیا حضرت. حضرت کا کان پکڑا اور حضرت کی تھپڑ مار لگا دیا اس نے. حضرت کو بالکل غصہ نہیں آیا, فرمایا غلطی میری ہی تھی, میں نے وضاحت سے نہیں کہا تھا کہ بھائی اپنا کان پکڑو اور تھپڑ لگاؤ اپنے, میں نے چونکہ یہ وضاحت نہیں کی تھی یہ غلطی میری ہی تھی, اپنی غلطی تسلیم کی حضرت. تو یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے پتا چلا, بات بالکل صاف واضح ہونی چاہیے, سننے والا مخاطب اس کا دوسرا مطلب نہ لے لے اور دوسرا مطلب لے کے آپ نے جو اس کو کام بتایا ہے اس کا شاید کوئی بالکل الٹ کام کر ڈالے ہو یا وہ کچھ اور کام کر لے. ایسے ہی بعض لوگ خط لکھتے ہیں, درخواست لکھتے ہیں, میں آپ سے کیا عرض کروں, ایسے یعنی خط ہوتے ہیں, بدخط ہوتے ہیں لوگ, بعض لوگ کہ آدمی سمجھ ہی نہ پائے کہ یہ کیا لکھا کیا ہے. یہ بھی اچھی خاصی تکلیف پہنچانا ہے. بھائی آپ کو نہیں لکھنا آتا, آپ کی تحریر درست نہیں ہے, املا درست نہیں ہے, تو آپ کسی سے لکھوائیے. وہ جیسے وہ ہے نا, کسی نے کہا کہ بھائی ذرا ہمارا خط لکھ دو, تو اس نے کہا بھائی میری ٹانگوں میں درد ہے. تو اس نے پوچھا کہ بھائی یہ خط لکھنے سے ٹانگوں میں درد کا کیا تعلق. اس نے کہا بات یہ ہے کہ میری رائٹنگ خراب ہے, پڑھنے کے لیے مجھے ہی جانا پڑے گا اور میری ٹانگوں میں درد ہے, میں نہیں جا سکوں گا, یہ ہے مطلب اس کا. تو جس کی تحریر درست نہ ہو, خراب ہو اور اس کو پتہ بھی ہے, تو اس کو خود نہیں لکھنا چاہیے دوسرے, یہ کیونکہ جو پڑھے گا اس کو تکلیف کلفت ہوگی, بھئی یہ کیا لکھا ہے, کیا ہے یہ فلاں لفظ کیا ہے, فلاں کیا ہے. جہاں جہاں جو لفظ آیا اور وہ غلط لکھا ہوگا, اچھی خاصی تکلیف ہے اس میں, لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں. اور یہ فرمایا گیا, اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس, اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجالس میں کشادگی پیدا کرو, فافسحوا, تو کشادگی پیدا کر لیا کرو, یعنی قریب قریب ہو جایا کرو. ایک مرتبہ سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو صحابہ منتشر بیٹھے ہوئے تھے, کوئی کہیں کوئی کہیں دور دور. تو آپ نے فرمایا, مالی اراکم عزین, مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں منتشر دیکھ رہا ہوں, یعنی تمہیں تو مجتمع ہو کے بیٹھنا چاہیے, ایک ساتھ مجتمع ہو کے بیٹھنا چاہیے, ایک طلب کی صورت یہی ہوتی ہے, تو ایسے مجتمع ہو کے بیٹھنا چاہیے. تنبیہ فرمائی. اللہ, تو یہ کہا گیا کہ جب مجالس میں کشادگی پیدا کرو, تم سے کہا جائے کشادگی پیدا کرو تو تم کشادگی پیدا کر لیا کرو, اور جب یہ کہا جائے وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا, تم سے کہا جائے اٹھ جاؤ کھڑے ہو جاؤ تو تم کھڑے ہو جایا کرو. یہی وجہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس مبارک کا ایسا ادب فرماتے تھے کہ جو جہاں, حضرت جابر فرماتے ہیں, جو جہاں پہنچ جاتا تھا, یعنی جہاں تک مجمع ہوتا تھا وہ پہنچ گیا, بس وہیں بیٹھ جاتا تھا, لوگوں کو چیرتا ہوا آگے نہیں جاتا تھا, لوگوں کو چیر, یہ دو آدمی بیٹھے ہیں ان کو یوں کر کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں, اور بعض لوگ اس سے بھی زیادہ بری حرکت کرتے ہیں کہ کندھا پھلانگتے ہوئے جاتے ہیں اوپر سے. ترمذی شریف کی ایک روایت ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے, تو ایک صاحب جو دیہات کے سے تعلق رکھتے تھے, وہ اسی طرح لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آگے کی طرف آنے لگے, لوگوں کو چیرتے ہوئے پھلانگتے ہوئے آگے کی طرف آنے لگے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان پر نظر پڑی تو فرمایا, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ وہیں بیٹھ جاؤ, تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی, بیٹھ جاؤ. تنبیہ فرمائی, ان کو بٹھایا وہاں پر کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے, لوگ خطبہ سن رہے ہیں, اس سننے میں دھیان منتشر ہوگا اور لوگوں کو گھبراہٹ ہوگی, یہ انتشار ہوگا, تشویش ہوگی کہ یہ کیا, کون آ گیا, کیا ہو گیا, تو منع فرمایا. تو حضرت جابر فرماتے ہیں جو جہاں پہنچتا تھا بس وہیں بیٹھ جاتا تھا, یعنی جہاں تک گنجائش ہوتی تھی, جہاں سے مجمع شروع ہو رہا ہے بس وہیں بیٹھ جاتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آواز لگائی, بیٹھ جاؤ, تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تھے, مسجد سے باہر تھے, ان کے کانوں تک یہ آواز پہنچی تو وہ وہیں بیٹھ گئے, ان پہ ادب کا ایسا غلبہ ہوا کہ وہیں بیٹھ گئے. وہ تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے ان کو دیکھ لیا, فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا, تم آگے اندر آ جاؤ, اندر بلایا ان کو, لیکن ادب کا یہ غلبہ تھا. یہ سب معاشرت کے احکام ہیں. پھر یہ فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ دو آدمیوں کے درمیان مت بیٹھو بغیر, الا یہ کہ تم ان سے اجازت لو, بغیر ان کی اجازت کے دو آدمی بیٹھے ہیں تم آ کے بیچ میں بیٹھ گئے, اجازت ان کی ہو تو بیٹھو ورنہ مت بیٹھو. فقہا نے صراحت فرمائی ہے کہ کوئی شخص ذکر میں مشغول ہے، تلاوت میں مشغول ہے، فراغت میں مشغول ہے، قضاء حاجت میں، کھانا کھانے میں مشغول ہے یا پینے میں مشغول ہے، پانی یا کوئی مشروب پی رہا ہو، ایسے آدمیوں کو سلام نہ کیا جائے. قرآن میں تلاوت کر رہا ہو، قرآن کی ذکر کر رہا ہو، تسبیح وغیرہ تسبیحات پڑھ رہا ہو، اس کو سلام نہ کیا جائے کہ اس کو تشویش ہوگی، ایک یکسوئی اس کو حاصل ہے، اس کو ذکر کرنے دیا جائے، تلاوت کرنے دی جائے. کھانا کھانے میں مشغول ہے، اس میں تو اور زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے کہ کھانا کھانے میں کوئی مشغول ہے اور سلام کر دیا اور اس نے جواب دینے کی کوشش کی اور وہ لقمہ اس کے گلے میں پھنس گیا یا اور کوئی تکلیف ہو گئی، یا پانی پیتے ہوئے کسی نے سلام کر دیا اور جواب یہ اس پانی پینے والے نے جواب دینے کی کوشش کی تو پانی اٹک گیا. خدا نہ خواستہ اگر سانس کی نالی میں چلا جائے تو اور زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے. تو یہ آداب سکھائے گا کہ نہ ایسا نہ کرو. اور یہ جو کہا گیا کہ وہ لہسن اور پیاز، کچی لہسن اور کچا پیاز جس نے کھایا ہو وہ ہم سے دور رہے، اور ایک روایت میں فرمایا کہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے، فلا یقربن مسجدنا فإن الملائکۃ تتعزی مما یتعزی منہ الانس، کیونکہ ملائکہ کو بھی اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے. یہ بھی فرمایا کچی پیاز اور لہسن وغیرہ کھا کر ہمارے قریب نہ آئے یا ہماری مسجد میں نہ آئے. کیوں؟ کہ اس کے منہ سے بو آئے گی، اور آج کل ایسا ہوتا ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، بعض لوگ سگریٹ پیتے ہیں، سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں. اول تو یہ عادت اچھی نہیں ہے. بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے یہ جو ماں کے پیٹ میں جو غذا کا انتظام فرمایا وہ ناف کے ذریعے، وہ گندا خون ہوتا ہے جو غذا بنتا ہے، وہ ناف کے ذریعے سے جاتا ہے. تو بزرگوں نے اس کی یہ توجیہ فرمائی ہے کہ کبھی یہ جا کے زندگی میں، ہمارے دنیا میں جا کے اللہ کا نام لے گا. اس زبان سے ہونا تو یہ چاہیے، یہاں سے جانا چاہیے تھا، لیکن اس منہ سے، اس زبان سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس لیے اس کو خراب نہ کیا جائے. بزرگوں نے تو یہ نقطہ نکالا ہے کہ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، بظاہر یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے راستہ بنایا اس کا. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمارا اتنا خیال رکھا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کتنا ادب کرنا چاہیے. تو اب اگر کسی کی عادت ہو سگریٹ پینے کی، بظاہر اچھی عادت تو نہیں ہے، لیکن عادت اگر پڑ گئی ہے اور نماز کا وقت آ گیا، سگریٹ پی ہے، نماز کا وقت آ گیا، تو کوئی الائچی وغیرہ کھا لینی چاہیے، کوئی خوشبودار چیز کھا کر، تاکہ یہ منہ کی بو زائل ہو جائے، پھر مسجد میں آئے. اب اگر اسی طرح سگریٹ کو پھینکا اور پھر وہ آ گئے مسجد میں، دائیں بائیں والوں کو تکلیف ہوگی. یہ خالی لہسن پیاز کی حد تک تھوڑی محدود ہے، کوئی بھی ایسی بدبودار چیز. اسی لیے فقہا نے صراحت فرمائی ہے کہ کوڑی کا مرض ہے، کسی کو کوڑ کا مرض ہے، اور ایسا مرض ہے کہ اس کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے، آس پاس اس کے لوگ نماز پڑھتے ہوئے گھبرائیں گے. تو امام وقت کو چاہیے کہ اس کو مسجد میں آنے سے روک دے، اس کو مسجد میں آنا جائز نہیں ہے. اس کے لیے یہی ہے کہ وہ جماعت سے نماز اس کے لیے واجب نہیں رہتی، وہ گھر میں نماز پڑھے. یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ کسی کے منہ میں سخت بدبو ہے، کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کے منہ میں سے سخت بدبو آتی ہے، اس کے لیے بھی جماعت سے نماز واجب نہیں رہتی، کیونکہ تکلیف ہوگی دائیں بائیں والوں کو. علاج کرائے، اور علاج کرانے تک جماعت سے نماز نہ پڑھے، مسجد میں پڑھ لے، انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا. تو یہ احکامات کس لیے ہیں؟ کہ ذرہ برابر تکلیف نہ ہو. وہ جو نسائی شریف کی روایت شب برات کی ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے بستر سے چپکے سے آہستگی کے ساتھ اٹھے, اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ حضرت عائشہ سو رہی ہیں. حضرت عائشہ اس وقت جاگ رہی تھی, ان کو کچھ ہوش تھا, جاگ رہی تھی وہ, لیکن وہ دیکھ رہی تھی کہ حضور کیا عمل فرما رہے ہیں. تو آپ آہستگی کے ساتھ اٹھے, آپ تو یہ سمجھے کہ عائشہ سو رہی ہیں, ان کی نیند میں خلل نہ ہو. آہستگی کے ساتھ اپنے جوتے پہنے, آہستگی کے ساتھ دروازہ کھولا اور اس کو بند کیا. یہ کیا ہے؟ یہ معاشرت ہے کہ بیوی کو تکلیف نہ ہو. ایک سفر میں ہم تھے حضرت کے ساتھ, تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو یہ کمرہ تنگ ہے اور تہجد کے لیے اٹھنا یہ سنت ہے, تہجد بہت بڑی عبادت ہے, لیکن دیکھو تکلیف پہنچانا حرام ہے. اگر کوئی آہستگی کے ساتھ اٹھ سکتا ہے کہ کسی کی نیند میں خلل نہ ہو, تب تو وہ اٹھے. چونکہ سفر ہے, سب سفر کر کے آئے تھکے ہوئے ہیں, اگر کسی کو تہجد پڑھنی ہے تو اتنی آہستگی کے ساتھ اٹھے اور دروازہ وغیرہ کھولے کہ کسی کی نیند میں خلل نہ ہو. اگر کوئی ایسا کر سکتا ہے تو ٹھیک, ورنہ تہجد پڑھنا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے, بعد میں پڑھ لینا, لیکن ابھی یہ تکلیف پہنچانے سے بچو, تکلیف نہیں پہنچاؤ. اور انشاءاللہ بھائی دیکھیں, میں عرض کرتا ہوں, ہم نے یہ سمجھا کہ تہجد کے لیے نماز پڑھنا, قبلہ رخ ہونا, تسبیح لے کے بیٹھنا, یہ سب ضروری, یہ شرط نہیں ہے. نماز پڑھنا بھی شرط نہیں ہے تہجد کے لیے. ایک آدمی, میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں, کہ تہجد کے وقت اس کی آنکھ کھل گئی. اب اگر اس نے تین مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لیا, یہ بھی تہجد گزار ہو گیا. کچھ اللہ کو یاد کر لیا, یہ بھی تہجد گزار ہو گیا. کچھ دعا کر لی, اس نے سوچا ابھی میرا منہ میں وہ لعاب وغیرہ ہے تو وہ ذکر نہ کر سکا, دل ہی میں اللہ کو یاد کر لیا لیٹے لیٹے, کچھ دل ہی دل میں دعا مانگ لی, یہ بھی تہجد گزار ہو گیا. اللہ نے تو اتنی, شریعت نے تو اتنی سہولت دی ہے. ہاں یہ اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ آدمی کم سے کم چار رکعت نماز پڑھے, کچھ تلاوت کرے, کچھ ذکر الہی کر لے, یہ تہجد کا اعلیٰ درجہ ہے, لیکن شرط نہیں ہے. بس یہی ہے کہ آپ اللہ کو یاد کر لیں, کچھ اللہ اللہ کر لیں, جس حالت میں بھی ہو, جیسے ہو, آپ تہجد گزار ہو گئے. اتنی سہولت ہے, تو لہذا جب اتنی سہولت حاصل ہے تو کس لیے ہم تکلیف پہنچائیں؟ کیوں کسی کو تکلیف پہنچائیں؟ اگر کوئی ایسا موقع ہو, کوئی سفر ہے اور دوسرے ساتھی ساتھ ہیں, ان کو تکلیف سے بچانے کے لیے تو پھر یوں ہی کرنا چاہیے, بھائی لیٹے لیٹے ہی کچھ اللہ اللہ کر لو. یہ سب معاشرت ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں, جب تک یہ نہ کریں تو وہ نہیں ہوگا. جب تک نماز نہ پڑھی ہم نے, اٹھے نہیں, وضو نہیں کیا, اور کچھ چار پانچ چھ رکعتیں نماز نہ پڑھی ہو, چار رکعتیں نماز نہ پڑھی ہو, کچھ تلاوت نہ کی ہو, اٹھ کر بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر, یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن عام حالات میں کرنا بھی ایسے ہی چاہیے جو تہجد پڑھے, لیکن جب ایسا موقع ہو تو پھر لیٹے لیٹے ہی کچھ پڑھ لیں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک وانا فرمایا ہے کہ یہ جو بیان وغیرہ ہوتا ہے اس میں اذان کے اسپیکر نہ کھولے جائیں. اذان کے لیے کھولا جانا وہ تو اعلام کے لیے, اس کو اعلام کہا جاتا ہے. اعلام کا مطلب ہے علم والا بنانا, یعنی خبر پہنچا دینا کسی کو, باخبر کر دینا, دوسرے لفظوں میں یوں کہیں باخبر کر دینا. تو اذان اعلام کے لیے ہے، باخبر کرنے کے لیے ہے، اس لیے اس کے اس حد تک تو گنجائش ہے. لیکن اگر کوئی بیان ہو رہا ہو مسجد میں، کوئی دین کی بات سنائی جا رہی ہو، اس کے لیے وہ اذان والے اسپیکر کھولے جائیں. مجھے خود ایک صاحب نے بتایا کہ ان کا گھر مسجد کے قریب، کہنے لگے حالت یہ ہے ہمارے ہاں کہ وہ اسپیکر کھولتے ہیں وہ، اور میری اہلیہ بچے کو، چھوٹا بچہ ہے، وہ اٹھ جاتا ہے، اس بچے کو گود میں، ایک ہاتھ سے گود میں لے کر، ایک ہاتھ سے گود میں لیا اس کو، اور پھر ایک ہاتھ سے سالن بناتی ہے، کھانا بناتی ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ تکلیف پہنچائی یہ اذان کے اسپیکر کو. اور کوئی یہ تو ایک بات بتا رہا ہوں، کوئی مریض ہو وہ بیچارہ اپنے آرام سے گیا، آپ کا تو یہ عبادت ہو گئی، اس کی یہ تکلیف پہنچی اس کو کہ اس کا آرام غارت ہو گیا. اچھا کوئی مشغول کار ہو، کسی کام میں مشغول ہو، وہ کام نہیں کر پا رہا، تو اذان کے اسپیکر بعض لوگ کھول دیتے ہیں. یہ سراسر تکلیف پہنچانا ہے. اس کو ہم نے عبادت سمجھ لیا کہ کوئی بہت بڑا عمل ہے، کوئی بہت بڑی، یہ تو بڑی اچھائی ہے اور بھلائی ہے. ہرگز بھلائی نہیں. کتابوں میں واقعہ آتا ہے کہ کوئی ایک وائز آتے تھے مسجد نبوی میں، بہت زور زور سے بیان کرتے تھے، اور حضرت عائشہ کا حجرہ ساتھ تھا، اور یہ زمانہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی. تو حضرت عائشہ نے شکایت پہنچائی حضرت عمر تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فلاں صاحب آتے ہیں، یہ واز کہتے ہیں، اور اتنی زور سے کہتے ہیں کہ مجھے یہاں تک آواز آتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تنبیہ فرمائی. کچھ عرصہ گزرا، وہ پھر انہوں نے وہ اسی طرح شروع کر دیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر شکایت بھجوائی. اس مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال کے ساتھ فرمایا، اگر اب کے تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا. سخت تنبیہ فرمائی دوسری دفعہ میں، پہلی دفعہ نرمی سے سمجھایا، اور دوسری مرتبہ شکایت آنے پہ سختی سے حکم فرمایا کہ آئندہ ایسا مت کرنا اور نہ سزا دوں گا. یہ وہی معاشرت ہے، یہ وہ آداب ہے کہ کسی کو ذرہ برابر تکلیف نہ ہو. دیکھیں یہ جو نوافل ہیں، عبادات ہیں، اگر یہ کوئی نہ کرے تو اس کا اپنا نقصان ہے، اپنی ذات کا. کسی نے نوافل نہیں پڑھے، کسی نے فرض نماز، اعوذ باللہ، فرض نماز چھوڑ دی، اس کا اپنا نقصان ہے. لیکن معاشرت کے آداب کی خلاف ورزی سے دوسروں کا نقصان ہے، اس کا نقصان متعدی ہو گیا دوسروں کا. یہ خود بھی نقصان میں رہا کیونکہ اس نے دوسروں کو تکلیف پہنچائی، تو اس کا اپنا نقصان بھی ہوا، دوسروں کا بھی ہوا. اس کے اندر یہ دو پہلو ہیں، معاشرت کے آداب کی خلاف ورزی میں یہ دگنا نقصان ہے. الحمد للہ. تو یہ ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، بہت سخت ضرورت ہے. بس یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، نہ ہمارے گھر والوں کو، نہ ہمارے پڑوسیوں کو، نہ رشتہ داروں کو، نہ بیوی کو، نہ بچوں کو. یہ معاشرت بہت بڑا باب ہے. تو ایک روایت مجھے یاد آئی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری کتابوں میں، احادیث کی کئی کتابوں میں یہ بات آئی ہے، اور خاص طور سے جمعے کا جہاں جہاں ابواب قائم فرمائے ہیں محدثین نے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جمعے کا جو جمعہ جب قائم کیا گیا اور جمعہ واجب ہوا، تو ابتدائی طور پر غسل کرنا واجب تھا، بعض ائمہ کے نزدیک اب بھی واجب ہے، وہ ایک فقہی بحث الگ ہے، لیکن ہمارے نزدیک ابتدائی طور پہ واجب تھا اور بعد میں یہ اس کا وجوب منسوخ ہو گیا، اب سنت ہے جمعے کا غسل کرنا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں، واجب کیوں فرمایا تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، ہر ایک کے لیے ضروری قرار دیا تھا، سب غسل کر کے آئے. وجہ یہ تھی، روایات میں آتا ہے بعض صحابہ مزدور پیشہ تھے، غریب تھے اور گرمی کا زمانہ ہوتا تھا. یہ بھی روایات میں ہے کہ مسجد نبوی کی چھت انتہائی نیچے تھی اور بعض صحابہ کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہوتے تھے، وہ کھالوں کو ہی نیچے سے اوپر تک ایک ہی کھال اور یہاں رسی کو ہی باندھ لیتے تھے. اب بتائیے جانور کی کھال ہو اور اندر سے پسینہ کتنا آئے گا، گرمی کا موسم، موٹی کھال ہوتی ہے، پسینہ، اس سے بو پیدا ہوتی تھی، تعفن پیدا ہوتا تھا. اب ان حضرات کے پاس کوئی کچھ تھا بھی نہیں اس کے علاوہ، ایک مجبوری کی کیفیت تھی. تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا حل یہ فرمایا کہ بھائی وضو غسل کر کے آؤ، سب غسل کر کے آئے، غسل کر کے آئیں گے تو بو پیدا ہونے میں کچھ وقت لگے گا، اتنی دیر میں جمعے کی نماز ہو جائے گی. اس لیے فرمایا کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ بو پیدا ہو کسی سے کسی کو تکلیف ہو، اس لیے اس کا خیال رکھا. ہمارے بزرگوں نے تو دوسروں کی غلطی کو بھی اپنے اوپر لیا ہے، ہم پتہ نہیں کس راستے پہ چل رہے ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی کسی نے دعوت کی، اور دعوت جو کرنے والے تھے وہ بھی بزرگ تھے، مغرب کے بعد کھانے کے لیے بلایا گیا حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کو، وہ عشاء کے بعد ان کے بھائی نے، جنہوں نے دعوت کی تھی ان کے بھائی نے حضرت جی مولانا الیاس صاحب سے یہ کہہ دیا کہ آپ عشاء کے بعد تشریف لے آئیں. حضرت جی عشاء کے بعد جو وقت طے تھا اس پہ تشریف لے گئے، اور وہ جو بزرگ تھے جنہوں نے دعوت کی تھی انہوں نے کہا آپ یہ اتنے بڑے آدمی ہو کہ آپ ناگواری کا اظہار کیا، آپ کو مغرب کے بعد دعوت دی تھی آپ عشاء کے بعد آ رہے ہیں. تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب نے یہ تھوڑی فرمایا کہ یہ آپ کے بھائی نے تو ہمیں یہ بتایا تھا، حضرت نے فرمایا غلطی ہو گئی معاف فرما دیجیے، غلطی ہو گئی معاف فرما دیجیے. اس طرح بات کی اتنی نرمی اور لجاجت سے کہ وہ بالکل وہ نرم پڑ گئے، خاموش ہو گئے. تو ایک خادم نے حضرت جی کے کان میں یہ کہا حضرت آپ ان سے کہہ دیجئے نا کہ آپ کے بھائی نے تو عشاء کے بعد کا وقت بتایا تھا، ہم تو اس کے مطابق آئے، عشاء کے بعد کا وقت دیا گیا تھا. حضرت نے فرمایا خاموش، اگر میں ایسا کروں گا تو یہ اپنے بھائی پر بھی ناراض ہوں گے اور دو بھائیوں میں آپس میں ناچاکی کا اندیشہ ہے، یہ نہیں، ایسا نہیں کرو، خاموش رہو. وہ ساری برائی اپنے اوپر لے لی، معافی مانگ لی. کیسے آداب سکھائے ہیں معاشرت کے، کتنی باریکیاں سکھائی ہیں ہمارے بزرگوں نے کہ کس طرح چلنا چاہیے. اور یہ فرمایا کہ وہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کتنی قباحت ہے اس کے اندر. حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دو عورتوں کا ذکر کیا گیا، آپ کے سامنے دو عورتوں کا ذکر کیا گیا. ایک عورت کے بارے میں تو یہ بتایا گیا کہ نماز بھی خوب پڑھتی ہے، نوافل بھی خوب پڑھتی ہے، روزے بھی، نفلی روزے بھی خوب رکھتی ہے، لیکن پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے. آپ نے فرمایا یہ جہنمی ہے، معاشرہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے فرمایا جہنمی ہے، حالانکہ نماز پڑھتی تھی وہ، کثرت سے نماز پڑھنے والی، کثرت سے نوافل روزے رکھنے والی، تو فرض روزے تو رکھتی ہوگی، نوافل نفلی روزے رکھتی ہے، نمازیں پڑھ رہی ہے، لیکن پھر بھی آپ نے فرمایا اس کی معاشرہ ٹھیک نہیں ہے، پڑوسی اس سے مطمئن نہیں ہے، جہنمی ہے. دوسری عورت کا ذکر کیا گیا، کہ وہ نماز نوافل تو اتنے نہیں پڑھتی اور نفلی روزے بھی اتنے نہیں رکھتی، لیکن پڑوسیوں کی راحت کا خیال رکھتی ہے، پڑوسی اس سے بڑے خوش ہیں، مطمئن ہیں، کوئی تکلیف نہیں پہنچاتی، آپ نے فرمایا یہ جنتی ہے، اس کے پاس نفلی نمازیں نہیں، وہ صرف فرض واجب سنت موقعہ پر اکثر اوقات اکتفا کرتی ہوگی اور فرض روزے رمضان شریف کے رکھ لیتی ہوگی، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ اس کا معاملہ بہت اچھا تھا، آپ نے فرمایا جنتی ہے، معلوم ہوا معاشرت کے آداب کا خیال نہ رکھنے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اعمال کے یہ اعمال میں کتنی محنت لگتی ہے ہماری، نماز میں اچھا خاصا وقت لگتا ہے، تلاوت میں ایک وقت چاہیے ہوتا ہے بھائی، ایک محنت ہے، یہ بھی ایک محنت ہے، ذکر بھی ایک محنت ہے، آپ کا وقت لگا، آپ کی توانائی لگی، اور پھر کوئی سوئے معاشرت سے یہ سب ضائع ہو جائے، الٹا جہنم کا فیصلہ ہو جائے تو نقصان ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ فرمایا کہ مہمان کے یہاں جا کر اتنے نہ ٹھہرو کہ وہ بیچارہ تنگ آ جائے، مہمان تم سے تنگ آ جائے، اتنا نہ ٹھہرو اس کے یہاں. حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں مقیم، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ دیر سے تشریف لاتے تھے، معمول یہ تھا کہ مشورے ہوتے تھے، دین کے مشورے ہوتے تھے، کس طرح کس کو دعوت دی جائے، کیسے فلاں کیسے دین میں آ جائے، ایمان والا بن جائے، اعمال والا بن جائے، اس کے مشورے ہوتے تھے، یہ مشورے ہوتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بھی ادب سکھایا، اس پہ بھی دیکھیں ایک بات یاد آ گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دیر تک مشورے فرماتے تھے، میں بھی شریک ہو جایا کرتا تھا، حالانکہ شریک تینوں ہی ہوتے تھے شروع سے آخر تک. حضرت عمر نے فرمایا یہ دونوں حضرات مشورے فرماتے تھے، میں بھی شریک ہو جاتا تھا. دیکھیں کتنا ادب ہے، کیسی عاجزی ان کے ساری ہے. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ ادب قرآن سے نکلتا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، اللہ تعالیٰ نے عجیب انداز سے بات فرمائی ہے کہ یاد کیجئے اس وقت کو جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صاحبزادے، اچھا ہاں یوں نہیں، یہ انداز اختیار نہیں فرمایا، یاد کیجئے اس وقت کو جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، وہ اسماعیل اور اسماعیل بھی، یعنی یوں نہیں فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، یہ نہیں فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، یہاں آ کے جملہ مکمل فرمایا، واو مستانفہ لگایا، وَإِسْمَاعِيلُ اور اسماعیل بھی، مطلب یہی ہے کہ جب کوئی دین کا بڑا کام ہو رہا ہو اور اس میں بڑے اور چھوٹے سب شریک ہوں تو اس کام کی نسبت بڑوں کی طرف کر دینی چاہیے، بھائی یہ کام کر رہے تھے ہم بھی شریک ہو گئے. کیسے کیسے باریک آداب سکھائے گئے ہیں. تو حضرت عمر بھی یہی فرماتے تھے کہ حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورے فرماتے تھے، میں بھی شریک ہو جایا کرتا تھا، حالانکہ تینوں شریک ہوتے تھے، تینوں ساتھ شروع سے آخر تک بیٹھتے تھے اور تینوں ایک ساتھ اٹھتے تھے، لیکن حضرت عمر کا انداز دیکھیے. تو یہ مشورے کر کے حضرت مقداد مہمان تھے، حضور کے گھر میں مہمان تھے، تو چونکہ آپ دیر سے تشریف لاتے تھے یہ سو جاتے تھے، سونے کے لیے لیٹ جاتے تھے، ایک دفعہ یہ جاگ رہے تھے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سمجھا کہ سب سو رہے ہیں، مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگ رہے تھے، یہ فرماتے ہیں حضور نے اتنی آواز میں سلام فرمایا کہ جاگنے والا سن لے سونے والا جاگ نہ پائے. جاگنے والا سن لے اور سو جو رہا ہو اس کی آنکھ نہ کھلے, اس کی نیند میں خلل نہ ہو, ایسی آہستگی نرمی کے ساتھ سلام فرما لیا. وہ جو ادب ہے کہ کوئی ہو یا نہ ہو گھر میں داخل ہو تو کوئی ادب, یعنی گھر میں ہو یا نہ ہو سلام پھر بھی کرو. اس وقت کا سلام الگ ہے, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اس وقت یہ الفاظ کہنے چاہیے. اور جب گھر والے موجود ہوں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہنا چاہیے. تو بھائی یہ معاشرت بھی سیکھنے کی ضرورت ہے, بہت سخت ضرورت ہے ہم سب کو سیکھنے کی کہ کس طرح کوئی کسی کو ہماری ذات سے ذرہ برابر تکلیف نہ پہنچے. اب آج کل یہ عجیب, یہ موبائل ایک نعمت بھی ہے, اگر اس سے آپ صحیح استعمال کریں تو یہ نعمت ہے. میں نے شاید پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا, رات کو 1:30 بجے 2:30 بجے 3:30 بجے فون آ رہے جی کیا بات ہے, بیگ بس ایسی فون کیا تھا. بھائی آپ کو تو آپ کا تو ایسے ہی ہو گیا اور اگلے کی نیند خراب ہو گئی. ایک صاحب کا 12:30 بجے کئی دفعہ 12:30 انہیں صاحب کا 12:30 بجے فون آتا تھا. میں نے ان کو منع کیا, بھائی ہم سو جاتے ہیں ہم تو. کہنے اچھا آپ اتنے جلدی سو جاتے ہیں, آپ اتنے جلدی سو جاتے ہیں. وہ دوسروں کو بھی اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں کہ چونکہ ہم دیر سے سوتے ہیں. جیسے ایک سنار نے مجھے بتایا ہے, کہنے لگے ہم رات کا کھانا 2:00 بجے کھاتے ہیں, رات کو 2:00 بجے. یہ تو آپ یوں سمجھیں رات کو دیر سے سونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا فجر کی نماز پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اگر آپ رات کو دیر, یہ 11:00 بجے کے بعد جاگنا خطرے کی گھنٹی ہے. 11:00 بجے کے بعد آپ جتنا جاگ رہے ہیں یہ ایک حد ہے 11:00 بجے. مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمتہ اللہ علیہ اگر کسی طالب علم کو دیکھتے تھے نا 11:00 بجے کے بعد پڑھنا تو ایک بڑی عجیب بات فرماتے تھے. فرماتے تھے ہمیشہ زندگی بھر مطالعہ کرتے رہنا چاہتے ہو یا بڑھاپے میں جا کے معذور ہونا چاہتے ہو؟ اگر زندگی بھر مطالعہ کرنا چاہتے ہو تو 11:00 بجے کے بعد مت پڑھا کرو. جو دن میں تمہیں جتنا پڑھنا ہو پڑھو خوب, 11:00 بجے کے بعد مت جاگو. تو 11:00 بجے حد ہے بس, اس کے بعد آپ جتنا جاگ رہے ہیں اتنی نماز خطرے میں ہے فجر کی. اب وہ گاڑی چلا رہے ہیں تو موبائل پہ بات ہو رہی ہے اور گاڑی کی سپیڈ آہستہ ہو گئی, ظاہر ہے وہ گیئر تو آپ لگا نہیں رہے, وہ آہستہ ہو گئی. پیچھے والے ٹون 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 ہارن بجا رہے ہیں بےچارے, وہ پیچھے تکلیف میں. جو ایک نارمل سپیڈ ہوتی ہے عام سپیڈ اس سے بھی کم ہو جاتی ہے آپ جب بات کر رہے ہو تو, آپ کا تو دھیان اس طرف ہے. اب وہ سپیڈ کم ہو گئی, پیچھے والوں کی تکلیف ہو رہی, وہ ہارن بجا رہے ہیں. اچھا ہمارے یہاں ہارن بجانے کا بھی رواج بہت زیادہ ہے. آپ اگر دوسرے ملکوں میں اگر آپ کا جانا ہو تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہارن بجانا ایسا ہے جیسے آپ نے گالی دے دی. اور ہمارے میں نے کہا بھائی ہم تو یہ گالیاں خوب دیتے ہیں. میں انہوں نے جب مجھے بتایا ایک صاحب نے کہ رہی یہ تو ایسا ہے ہمارے یہاں جیسے آپ نے گالی دے دی, ہم نے کہا یہ ہم یہ گالیاں خوب دیتے ہیں. تو ہمارے یہاں چونکہ یہ برائی اتنی رائج ہو گئی ہے کہ ہمیں اس کی شناخت کا پتہ ہی نہیں چلتا, اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ کتنی کیسی چیز ہے یہ, اور دوسری قومیں اس کو کیسے دیکھتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, حسن معاشرت آداب معاشرت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. یہ جو آداب معاشرت کتاب ہے نا یہ اسی لیے لکھی گئی تھی. اور لوگ بھی عجیب ہیں, وہ جب یہ اغلاط العوام لکھی حکیم الامت نے تو یہاں پنجاب سے خط گیا حضرت کو, اس خط میں لکھا اس شخص نے کہ میں تو خالی یہاں پنجاب کی رسومات سے واقف تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ ہندوستان میں بھی ایسی پرکشش رسومات ہیں، اب میں یہ بھی کیا کروں گا؟ حضرت نے اپنا سر پکڑ لیا کہ میں نے یہ کتاب کس لیے لکھی ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں تو خالی پنجاب کی رسومات سے واقف تھا، اب مجھے نہیں پتا تھا ہندوستان میں ایسی پرکشش رسومات ہیں، اب میں یہ بھی کروں گا. ایسے بعض لوگ اس قدر الٹا مطلب لیتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ بڑی محرومی کی چیز ہے. یہ تو وہ جو قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا بیان فرمایا نا، یہ ایسی حد درمی، ضد، ایک ایک حکم کے اندر وہ اعتراضات نکالنا، یہ ان کا شیوا ہے، یہ تو ان کا طریقہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی باتیں انشاءاللہ بعد میں عرض کر دی جائیں گی. یہ معاشرت کا جو شعبہ ہے وہ بہت وسیع ہے، یہ بھی انشاءاللہ کچھ باتیں اور بھی ہیں، انشاءاللہ بعد میں عرض کر دی جائیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم.